الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. حضرت أنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور 10 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت میں آپ کے ساتھ رہے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر پائی جائیں، وہ 3 چیزیں انسان میں موجود ہوں، تو ان کی موجودگی سے وہ اپنے اندر ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا صحیح ذائقہ، اس کی صحیح لذت اس شخص کو حاصل ہوگی جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں. پھر آگے ان 3 چیزوں کی تشریح فرمائی کہ اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. ایک تو یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری تمام محبتوں پر غالب آ جائے. اور دوسرے یہ کہ یحب المرء لا یحبہ الا للہ. دوسری بات یہ کہ انسان جب کسی دوسرے سے محبت کرے تو محبت صرف اللہ کی خاطر کرے، اس محبت سے کوئی دنیا داری مقصود نہ ہو، کوئی کمائی مقصود نہ ہو، کوئی شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، کوئی اور دنیاوی مطلب حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصود صرف یہ ہو کہ میں اس شخص سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کے دین کا خادم ہے، یا اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے، یا اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، یا صرف اس لیے کہ کسی مسلمان سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے، اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں، کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہیں. یہ ہو جائے تو اس سے بھی ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ آدمی جب ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے تو کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا ناگوار ہو جیسے کہ کسی شخص کو آگ میں پھینک دیا جانا. جیسے انسان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی آگ جلائی جائے اور اٹھا کر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے, جتنا انسان کو یہ بات ناگوار ہے, جتنی یہ ناقابل برداشت ہے, اتنی ہی یہ بات کا ناقابل برداشت ہو جائے الحمد باللہ کہ وہ ایمان سے کفر کی طرف لوٹے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی یہ جمع ہو جائیں گی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. ان میں سے در حقیقت پہلی بات جو ہے وہی اصل بنیاد ہے, اور باقی دونوں باتیں جو ہیں وہ بھی در حقیقت اسی پر متفرع. یہ جو فرمایا کہ آدمی کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہر دوسری محبت سے زیادہ ہو جائے, باپ کی محبت سے, ماں کی محبت سے, اولاد کی محبت سے, بیوی بچوں کی محبت سے, دوست احباب کی محبت سے, اعزاز اقارب کی محبت سے, مال و دولت کی محبت سے, جاہ و شہرت کی محبت سے, دنیا کی اور فوائد اور منافع کی محبت سے, سب محبتوں سے اللہ جل جلالہ کی محبت زیادہ ہو جائے, ہر ماں سوا سے زیادہ ہو جائے. یہ ہے اصل بنیاد. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں آپ کو عطا فرما دے, اپنی رحمت سے عطا فرما دے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا دوسری باتیں جو ہیں وہ خود بخود حاصل ہو جائیں گی. گویا دوسری باتیں جو ہیں وہ اس کے نتائج ہیں, اس کی علامتیں. جب اللہ ہی کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے تو جب اس کی محبت کسی سے ہوگی وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی, کسی سے نفرت ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی, کسی سے آدمی تعلق قائم کرے گا تو وہ بھی اللہ کے لیے قائم کرے گا, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ چکی. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں جاگزین ہو جائے تو پھر کفر میں کی طرف لوٹنا, اللہ بچائے, وہ انسان کو یقیناً آگ میں گرنے سے زیادہ بدتر, ناقابل برداشت معلوم ہونے لگے. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز یہ ہے اللہ جل جلالہ کی محبت کا دل میں پیدا ہونا, یہ ہے بنیاد. اور جیسے پچھلے جمعہ پچھلے اتوار کو بھی حل کیا تھا کہ یہ بنیاد اگر حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ دین پر عمل کرنا, گناہوں سے بچنا, معصیتوں سے پرہیز کرنا سب آسان ہو جاتا, یہ اگر پیدا ہو جائے. اب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ جو میں کتاب میں آپ کے سامنے کھولے ہوئے ہوں, یہ امام بیقی رحمتہ اللہ علیہ کی شعب الایمان ہے, جس میں امام بیقی رحمتہ اللہ علیہ نے ایمان کے مختلف شعبوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اور عقائد کے بعد سب سے پہلا شعبہ ایمان کا یہی ذکر فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت. اور وہ ساتھ ساتھ ان شعبوں سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کچھ تشریح بھی فرماتے ہیں, اور سلسلے میں بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں. تو یہاں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک تشریح اس کی نقل فرمائی ہے اپنے ان سے بھی پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی شعب الایمان لکھی تھی اور اسی طریقے پر انہوں نے امام بیقی نے بھی لکھی ہے، تو ان کے حوالے سے ایک محبت کا مطلب بتایا ہے، محبت کیا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کی محبت کا دل میں پیدا ہو جانا اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا آثار ہوتے ہیں، کیا علامت ہے اس بات کی کہ واقعتاً دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہوں نے 10 باتیں ذکر کی ہیں کہ یہ 10 باتیں جب پیدا ہو جائیں اور جمع ہو جائیں تو بس اللہ کی محبت حاصل ہو. یہ 10 باتیں یوں کہہ لو کہ 10 طریقے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے، اور 10 علامتیں بھی ہیں کہ جب یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ انشاءاللہ یہ محبت پیدا ہو رہی ہے. اس لیے بڑے اہتمام سے اس کو سننے اور اس پر اس کے حاصل کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ محبت اللہ اسم لمعان کثیرا، اللہ کی محبت یہ بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کیا ہے، احدہا الاعتقاد انہ عز اسمہ محمود من کل وجہ لا شیء من صفاتہ الا وهو مدحتہ لہ. فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں یہ اعتقاد اور اس بات کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، اس میں کوئی صفت نقص کی نہیں ہے. الحمد للہ جو صفت ہے صفت کمال ہے، جو صفت ہے صفت حمد ہے، یعنی اس کا ہر کام، اس کی ہر صفت وہ تعریف کے لائق ہے. وہ اگر خالق ہے تو اس کی تخلیق قابل تعریف ہے، وہ اگر مالک ہے تو اس کی ملکیت قابل تعریف ہے، وہ اگر ذو الجلال والاکرام ہے تو وہ قابل تعریف ہے، عزیز ذو انتقام ہے تو وہ قابل تعریف ہے. غرض جتنی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی وہ تعریف کے لائق ہیں اس بات کا دل میں مکمل اعتقاد اور یقین پیدا ہو جانا، یہ پہلی سیڑھی ہے اللہ جل جلالہ کی محبت. اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت کا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جس کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کی کوئی وجہ ہوتی ہے محبت کی، کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے جمال کی وجہ سے، بڑا خوبصورت ہے اس سے اس کی طرف طبیعت کھینچتی ہے، کشش پیدا ہوتی ہے اور آدمی کو اس کے جمال سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے، کمال کے معنی یہ کہ اس کے اندر کوئی ایسا، اس کو کوئی ایسا کمال حاصل ہے، ایسی صفت حاصل ہے، صفت میں اعلیٰ درجہ حاصل ہے کہ آدمی لوگ اسے محبت کرتے ہیں. کوئی عالم ہے علم میں کمال ہو گیا اس سے محبت کرتے ہیں لوگ اس کے علم کے کمال کی وجہ سے، کوئی ہے جو اپنے ہنر میں کامل ہے، کوئی ہنر اس کو آتا ہے اور ہنر میں کمال حاصل ہے تو لوگ اس کی طرف اس سے محبت کرتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا حلیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کمال ایک ایسی صفت ہے کہ جو پیدا کر لو تو کبھی بھی ناقدری کا شکوہ نہیں ہوگا حضرت فرماتے تھے کہ اگر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل سنکی قسم کے لوگ کسی ایک صفت میں کمال پیدا کر لیا، یہ شخص جو ہے یہ بڑا ہی اچھا ہے، یہ درزی اچھا ہے، یہ فلاں ہنر اچھا جانتا ہے، کمال حاصل ہے اس کو، تو لوگ دیواریں پھان پھان کر اس کے پاس پہنچتے، اس سے محبت کرتے، تو کمال کی وجہ سے محبت حاصل ہوتی، محبت ہوتی ہے. اور فرمایا تیسری بات ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، وہ ہے نوال، یعنی سخاوت. ایک شخص ہے وہ اس کا فیض جاری ہے، وہ لوگوں کو حاجتیں پوری کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اپنا مال لٹاتا ہے ان کی حاجات کو پوری کرنے کے لیے، تو اس کی سخاوت کی وجہ سے انسان سے محبت ہو جائے، بھائی بڑا سخی آدمی ہے اور اس نے لوگوں کو بڑا نوازا ہے، تو اس سے اس صفت کی وجہ سے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت والا حضرت کی علی مقدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے کسی سے یا تو اس کے جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کے نوال کی وجہ سے ہوتی ہے، جود و سخا کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ جیسا جمال کسی کا نہیں، اللہ جل جلالہ جیسا کمال کسی کا نہیں، اللہ جل جلالہ کا نوال جیسا نوال کسی کا نہیں. جمال تو ایسا کہ کوہ طور بھی برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اب ارینی انظر ہلئی، آپ کو دیکھ لو. فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، پہلے استقر مکانہ ہو بتو بتران، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا پھر دیکھ سکو گے مجھے، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ گیا. ذرا سا ہم اپنی تجلی کا ذرا سا پرتو ڈالیں گے اس کے اوپر، تجلی کامل کہاں، تجلی کا پرتو ڈالیں گے اس پہاڑ کے اوپر، یہ اگر کھڑا رہ گیا تو دیکھ لو گے مجھے. فلما تجلا ربہ للجبل، پروردگار نے جب اپنی تجلی اس جبل پر ڈالی، پہاڑ پر ڈالی، تو جعلہ دکا، سارے پہاڑ کو ریزا ریزا کر، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے. تو جمال ایسا کہ تاب نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے مخلوق کی تاب نہیں ہے کہ اس جمال جہاں آرا کو کہ زیارت کر سکے اس دنیا میں. لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی. ہاں اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں لے جائیں گے، جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی لے جائیں گے تو اس وقت خاص قسم کی آنکھیں پیدا فرما دیں گے. ان آنکھوں میں تو تاب ہے نہیں جو باری تعالی کی جلوے کی زیارت کر سکے. جب وہاں لے جائیں گے جنت میں تو آنکھوں کی اندر ایک خاص قوت، خاص توانائی، خاص بینائی عطا فرمائیں گے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کے جمال کی زیارت کرنا ممکن ہوگا. اور جب ہوگی تو روایات میں آتا ہے کہ جب سارے اہل جنت اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں وہاں پر جنت میں رکھی ہیں کہ مالا عین رات ولا حضور سمعت ولا خطر اعلی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ان نعمتوں کو، کسی کان نے سنا نہیں، کسی بشر کے دل پر ان کا واہمہ بھی نہیں گزرا، ایسی نعمت ہے. کیا نعمتیں ہوں گی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں. یہاں دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ نہ لگا ہوا ہے، کوئی ہر مسرت کے ساتھ کوئی غم، آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے. کوئی راحت ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی تکلیف کا شائبہ نہ ہو. کوئی راحت خالص نہیں, کوئی خوشی خالص نہیں. جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائیں گے وہ خالص نعمت ہوگی. خوشی ہوگی تو خالص ہوگی, غم کا کوئی کانٹا اس میں نہیں ہوگا. راحت ہوگی تو خالص ہوگی, تکلیف کا کوئی شائبہ اس میں نہیں ہوگا. ایسی نعمت, ایسی نعمتیں جو اس نعمت میں جانے کے بعد چہرے شاداب ہو جائیں گے. فرمایا تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, جب وہاں پہنچیں گے تو جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز کروائیں گے ان کی شادابی, ان کی رونق تمہیں اہل جنت کے چہروں پر واضح نظر آئے گی. پہچان لوگے کہ ہاں یہ جنت کی نعمتوں میں بسنے والا شخص ہے. اس نعمتوں کا سرور, اس کا کیف, اس کی رونق چہروں سے ابل رہی ہوگی. اللہ, ایسی نعمتوں میں پہنچ گیا, مست ہو گئے اس میں جا کے نعمتوں میں. تو ایک مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی, کوئی اپنی حاجت ہو, کوئی یہاں پر تکلیف ہو, کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. تو بہت سے اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ, آپ نے تو ایسی جگہ عطا فرما دی, ایسے نعمتوں میں بھیج دیا کہ اب کسی چیز کی حاجت ہی معلوم نہیں ہوتی. ہر چیز جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے, جس کی دل میں خواہش ہوتی, جو دل میں خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. آپ پوری فرما رہے ہیں, سب بہت اعلیٰ درجے کی نعمتوں میں ہے, اب ہم کیا مانگے, سب کچھ تو مل رہا ہے. فرمایا نہیں, ابھی ایک نعمت ایسی ہے جو ابھی تمہیں دینی باقی ہے, وہ دینی باقی ہے نعمت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جمع فرما کے سارے اہل جنت کو فرمائیں گے کہ اب یہ نعمت یہ ہے کہ ہماری زیارت ہوگی, ہم اپنا جلوہ دکھائیں گے تمہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سارے اہل جنت بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس طرح نظر آئے گا جیسے کہ چودھویں کا چاند آدمی رات کے وقت میں دیکھتا ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے کوئی دھکا پیل نہیں ہوتی. ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. اگر فرض کرو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سب دیکھنا چاہتے ہیں تو سب کو دیکھنے میں بعض اوقات دھکا پیل ہوتی ہے, کوئی جمگٹا ہو جاتا ہے, بھیڑ لگ جاتی ہے, ایک دوسرے کو دھکا وکا لگ جاتا ہے. تو لیکن فرمایا کہ جیسے چاند اگر نظر آ رہا ہو آسمان کے اوپر, چودھویں کا چاند, تو کوئی دھکا پیل کی ضرورت ہے؟ ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت فرمائیں گے, اپنا دیدار کرائیں گے. ستراؤن ربکو, تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ کہ جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اور اس میں کوئی دھکا پیل نہیں ہوتی, اس طرح تم دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے. اور جب وہ دیدار ہو جائے گا تو اہل جنت یہ محسوس کریں گے کہ جتنی نعمتیں جنت میں اب تک حاصل ہوئی تھیں وہ سب اس نعمت کے, ان سب پر یہ نعمت سب سے زیادہ بھاری, سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے, علی شان ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جمال ہی ایسا ہے, باری تعالیٰ کا جمال ہی ایسا ہے کہ اس کا دیدار کرنے سے بڑی کوئی اور نعمت معلوم نہیں ہوگی اہل جنت. تو جو ذات ایسے جمال والی ہو اس سے کیوں محبت نہ ہو؟ جمال جو عام طور سے محبت کا ایک سبب ہوا کرتا ہے وہ اعلیٰ ترین درجے میں باری تعالیٰ کے اندر موجود ہے.
جمال تو کیا ہوگا،
کیا اعلیٰ درجے کا جمال ہوگا؟ اس نے اپنی مخلوقات کے ذریعے اپنا جلوہ دکھایا، اپنی مخلوقات کے ذریعے کیسی کیسی خوبصورت چیزیں پیدا فرمائی ہیں، کیسی کیسی نازک چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ جو ذات اتنی حسین کائنات پیدا کرنے والی ہے، وہ خود کے حسن کا کیا عالم ہوگا، اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، جو یہ پھول پیدا کر رہی ہے، پھول کی پتیاں پیدا کر رہی ہے، اس میں طرح طرح کے رنگ پیدا کر رہی ہے، اور سارے عالم کے اندر ایک سے ایک حسین منظر بکھرا پڑا ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں دریا ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں درخت ہیں، ایک سے ایک حسین منظر اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ خود کیا حسن جمال، اس کے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا؟ تو ایک تو سبب ہوتا ہے محبت کا جمال، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اعلیٰ ترین درجے میں موجود ہے۔ دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا سبب ہوتا ہے کمال، تو حقیقت میں بھائی کمال تو سوائے اللہ کے کسی کو حاصل ہے ہی نہیں۔ اردو میں ہم جس کو کمال کہتے ہیں، بھائی بڑے کمال کا آدمی ہے، اس کے پاس بڑا بڑا کمال ہے، وہ کمال ومال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کمال تو اس چیز کا نام ہے نا کہ کوئی بھی صفت اس درجے میں ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نہ ہو، وہ ہے کمال۔ قوت میں اگر کمال ہے تو ایسی قوت ہو کہ کسی دوسرے کی قوت ویسی نہ ہو، اور کسی کے علم میں کمال ہے تو ایسا علم ہو کہ اس سے اعلیٰ کسی کا علم نہ ہو، کسی کے سخاوت میں کمال ہے تو اس ایسا ہو کہ اس سے بڑھ کر سخی کوئی داتا کوئی نہ ہو۔ تو یہ بات تو اس دنیا میں کسی بھی انسان کو، جن کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ اس کو حقیقی معنی میں کمال حاصل ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم جو ہے سب پر بالا ہے اور کوئی مجھ سے بڑا عالم نہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، کوئی بڑے سے بڑا بہادر اور طاقتور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قوت سب سے اعلیٰ ہے اور میں سب سے زیادہ بہادر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے ساری کائنات مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو کسی کی ہر ایک کی قوت بے شک ہے، لیکن اپنی حد تک ہے، مطلق قوت نہیں ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے۔ اور باری تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت ہے کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کشتی میں جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی علوم کے سب سے بڑے عالم، حضرت خضر علیہ السلام تکوینی علوم کے سب سے بڑے عالم، دونوں سے کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں دیکھا ایک چڑیا آئی، اور چڑیا نے سمندر میں منہ ڈال کے قطرہ پانی کا لیا، سمندر پھیلا پڑا تھا چاروں طرف، تو اس کو دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، اس چڑیا نے ذرا سا جو قطرہ لیا ہے اس سمندر سے، تو اس سمندر میں کوئی کمی آئی اس قطرے کے پینے کی وجہ سے، یہ چھوٹا سا قطرہ اسے لے لیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس سمندر کی طرح ہے، اور ہمارا علم اس کے مقابلے میں یہ ایک قطرے کی طرح ہے جو کہ اس چڑیا نے اپنی چونچ میں لے لیا ہے۔ تو کتنا بڑے سے بڑا عالم ہو جائے، اس کا علم وہ چڑیا کے منہ میں چونچ میں لیے ہوئے قطرے سے زیادہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم سمندر۔ اور یہ بھی محض سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ تشبیہ پوری طرح یہاں بھی پوری نہیں ہوتی، اس واسطے کہ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، انسان کا علم متناہی ہے، تو متناہی اور غیر متناہی میں یہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی۔ تو کمال حقیقت میں تو کسی اور کو حاصل ہے ہی نہیں. لا کامل الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی کامل نہیں اس کائنات. تو اگر کمال دنیا کا کمال, دنیا کے اندر کسی شخص کا کسی بھی صفت میں کمال, اس کے لیے اس کے ساتھ محبت کا سبب ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ کمال ناقص ہے, ادھورا ہے, ناتمام ہے, اس کی وجہ سے محبت ہو رہی ہے. تو جس ذات میں کمال ہی کمال ہے, ہر صفت میں کمال ہے, اس سے محبت کیوں نہ ہو. لہذا دوسری صفت جس کی وجہ سے محبت پیدا ہوا کرتی ہے وہ کمال کی محبت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہی حقیقت میں کمال ہے, لہذا محبت کے لائق وہی. تیسری بات فرمائی کہ جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے وہ ہے نوال, جود و سخا, سخاوت, کہ وہ لوگوں کو نواز رہا ہے. آج دنیا کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ نواز رہا ہے, دوسروں کو پیسے دے رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, حاجتیں پوری کی, ان کی حاجتیں پوری کر رہا ہے. لوگ محبت کرتے بھی کتنا سخی آدمی ہے, کتنا نیک آدمی ہے, کتنا صاحب خیر ہے, کہ یہ لوگوں کی حاجتیں اس دریا دلی سے پورا کر رہا ہے, اس سے محبت ہوتی. لیکن پروردگار کی سخاوت کو دیکھو, اس کی دریا دلی دیکھو کہ کس طرح وہ سارے انسانوں کو رزق پہنچا رہا ہے, کس طرح نواز رہا ہے, رزق پہنچا رہا ہے, ان کو بھی رزق پہنچا رہا ہے جو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, کافروں کو بھی, ملحدوں کو بھی, نافرمانوں کو بھی, سب رزق کے دروازے کھول رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ. مولانا شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عظیم زمین سفرائے عام اوس, بری خان یغما کے دشمن کے دور, کہ یہ زمین کا جو چمڑا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے جو بچھا ہوا ہے, اور اس دسترخوان کے اوپر چاہے دشمن ہو وہ بھی کھا رہا ہے اور دوست ہو وہ بھی کھا رہا ہے, کافروں کو بھی دیا جا رہا ہے, دنیا میں کسی کی تفریق نہیں. وَكُلَّ نُمِدُّ هَا أُولَئِ وَهَا أُولَئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم ان کو بھی نواز رہے ہیں اپنی عطا سے, یعنی کافروں کو, بے دینوں کو, ہماری نافرمانی کرنے والوں کو, ان کو بھی نواز رہے ہیں, اور ان کو بھی نواز رہے جو ہماری ہمارے فرما بردار ہیں, ہمارے موتی ہیں. کل نمد ہاؤ لائے وہ ہاؤ لائے میں آتا ہے ربی وہ کان آتا ہو ربی کا محضور ماں کان آتا ہو ربی کا محضور, تیرے پروردگار کی عطا کہیں بند نہیں ہے. تو کون ہوگا, کوئی دیکھا ایسا سخی, ایسا سخی داتا کوئی دیکھا کہ لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہو, نافرمانی کر رہے ہو, اس کے وجود ہی کا انکار کر رہے ہو, پھر بھی کہہ رہے لوگ کھاؤ, پھر بھی اس کو نواز رہا ہو, پھر بھی اس کو عطا کر رہا ہو, رزق عطا فرما رہا ہو, کوئی ہے ایسا سخی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخا, اس کی جود و سخا, اس کی عطا و نوال ایسی ہے کہ ہر ایک پر پھیلی ہوئی ہے. پھر ایک عطا وہ ہوتی ہے کہ جو مانگ کر دی جائے, مانگے کوئی پھر دے. ایک وہ ہے کہ مانگے بغیر وہ چیزیں دے رہا ہے جو اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی, تصور میں بھی نہیں آئی, وہ چیزیں عطا فرما رہا ہے. ہم نے مانگی تھی یہ آنکھ اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ آنکھ دے دینا اس کے ذریعے دیکھیں گے. ہم نے مانگا تھا, مانگی تھی یہ زبان کہ یا اللہ ایک زبان دیجئے گا کہ جس سے ہم باتیں کریں. ہم نے مانگے تھے یہ کان کہ یا اللہ کان دیجئے گا جس سے ہم باتیں سن سکیں. کچھ بھی نہیں مانگا تھا, خود بخود عطا فرما دیا کہ تو دنیا میں جا رہا ہے, دنیا میں کام کرنے کے لیے تجھے آنکھ کی بھی ضرورت ہوگی, یہ لیتا جا. तुझे काम करने के लिए कान की भी जरूरत होगी, ये ले ले। तुझे बात करने के लिए जबान की भी जरूरत होगी, ये ले ले। तेरे जिस्म को फला फला चीजों की हाजतें होंगी, वो सब अता फरमा दी, फरमा कर भेजा। यहां तक कि आज तक बहुत सी नेमतें ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं कि क्यों दी थी। जिस्म की मशीनरी में जाने कितनी चीजें ऐसी पुरसरार है, आज तक राज नहीं खुल सका कि क्यों अता फरमाई थी, इसका असल ये क्या खिदमत अंजाम दे रहा है ये हिस्सा। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मां नबूदे मो तकाजा मां नबूद, मां नबूदे मो तकाजा मां नबूद, लुत्फ ओ ना गुफ्ते मामी सुनून, या ना हम थे और ना हमारी तरफ से कोई तकाजा था कि अल्लाह एक दिल दे देना जो मेरा धड़कता रहे, या अल्लाह एक जिगर दे देना जो मेरा खून बनाता रहे, कुछ भी नहीं। ना हम थे ना हमारी तरफ से कोई तकाजा था, मां नबूदे मो तकाजा मां नबूद, लुत्फ ओ ना गुफ्ते मां सुनूद, लेकिन उसकी परवरदिगार की रहमत थी, उसका करम था कि वो बातें भी सुन रहा था जो हमने नहीं कही थी। लुत्फ ओ ना गुफ्ते मामी सुनू, तो उसकी सखावत उसका नवाल कहां ये दुनिया के सखी के जो जरा सा नाक पर बल आ जाए, मिजाज मजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो इनकी बख्शिश बंद हो जाए लोगों को। बहुत सखी दाता है लेकिन किसी वक्त कोई आके जरा बुरा भला कह दे इनको, तो उसी दिन से सारी सखावत धरी रह जाए। और एक वो सखी जिसकी सखावत का दरवाजा खुला हुआ है, किसी हाल बंद नहीं होता। तो जब ये जो मोहब्बत के असबाब हैं दर हकीकत वो कायनात में अगर किसी के अंदर जमा है तो सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालुहु के साथ, और किसी के अंदर वो तो बात है ही नहीं। और अगर नजर आते हैं तो वो उसी की जात के, उसी की सिफात के परतों हैं, उसी के अक्स हैं। अल्लाह पर हदीस में किसी को देखते हो दूसरे पर रहम खाता है, दूसरे के साथ मेहरबानी का मामला करता है तो अच्छा लगता है, भाई इसने इंसान के साथ मोहब्बत की, रहमत का बर्ताव किया। तो बारी ताला फरमाते हैं, हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो रहमत पैदा किया, रहमत रहमत के माने दूसरे के ऊपर रहम खाना, रहम करना, रहम खाना, ये सिफत जो पैदा की अल्लाह तबारक व ताला की रहमत, तो इंसानों के अंदर जो पैदा की है वो अल्लाह ताला की अपनी रहमत के हजार हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा दे दिया, 999 हिस्से नहीं दिए, एक हिस्सा दिया, हजारवां हिस्सा। वो हजारवां हिस्सा सारी मखलूक में तकसीम हुआ है, सारी मखलूक, इंसानों की बात नहीं कर रहा, मखलूक जिसमें जानवर भी दाखिल है, जिन्नात भी दाखिल है। तो अगर कोई मां अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, बच्चे के साथ रहमत का मामला करती है, तो वो भी दर हकीकत उस हजारवें हिस्से का कोई परता होता है जो उसके ऊपर पड़ा है, चाहे वो मां इंसान हो और अपने इंसान बच्चे के साथ मोहब्बत का मामला कर रही हो, या जानवर हो, गाय हो, बकरी हो, ऊंटनी हो, वो अपनी बच्चे, अपनी बच्चे के साथ जो मोहब्बत का मामला कर रही, वो भी उस हजारवें हिस्से का एक परताव है जो उसको हासिल हुआ है। वो एक हजारवें हिस्से को तकसीम किया गया है पूरी मखलूक में, 999 हिस्से नहीं दिए गए उस मखलूक को, वो सारे जमा है अरहमुर राहिमीन के अंदर, तमाम राहिमियों के से बढ़कर रहम करने वाले में। तो कोई तारीफ काबिल सिफत तारीफ, कोई काबिल तारीफ सिफत अगर कहीं नजर आती है किसी दुनिया में, तो वो भी दर हकीकत बारी ताला की सिफात का एक अक्स होता है जो थोड़ा सा दे दिया इस मखलूक को। ورنہ کمال کی صفت وہی ہے. اسی لیے قرآن کریم کا آغاز فرمایا گیا اس حقیقت سے, الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریفیں, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین. یہ آغاز کر کے سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے, ساری تعریفوں کے لائق وہی ہے, ساری کائنات میں جتنی تعریفیں ہوتی ہیں وہ سب حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف. یہ کہہ کر قرآن کریم کو شروع فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ حضرت علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی پہلی سیڑھی یہ اعتقاد ہے کہ باری تعالیٰ محمود ہے, بالکل وجہ ہر طرح قابل تعریف ہے, تمام صفات تعریف کا جامع ہے, اور کوئی بھی جو بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اس کے لیے قابل تعریف ہونے کے لحاظ سے قابل محبت ہے. یہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ ہم باری تعالیٰ کی ہم یہ جتنی زیادہ کی جائے گی اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہوگی. جتنا زیادہ الحمدللہ کی کثرت کرو, سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرو, جتنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات زبان پر رہے ہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ کا کلمہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. یہ ویسے ہی نہیں کہہ دیا, یہ بلا وجہ نہیں کہہ دیا کہ الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے. ارے الحمدللہ جب دل میں بیٹھ جائے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اس کا وظیفہ بنائے اور دل میں بیٹھ جائے یہ حقیقت کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, تو لازماً اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی, اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت آئے گی, اور اس کے نتیجے میں میزان عمل کا پلہ بھر جائے گا. الحمدللہ تملأ المیزان یہ ذریعہ بنتا ہے میزان عمل کے بھر دینے کا. تو بھائی آج ایک ہی بات کا بیان ہو پایا جو دس باتیں کہی ہیں, ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور حاصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی کثرت کرو, الحمدللہ اللہم لک الحمد, سبحان اللہ وبحمدہ, یہ کلمات کثرت سے زبان سے ادا ہوتے رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو اپنا وظیفہ بنائیں, تو انشاءاللہ ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ محبت کا یہ پہلا تقاضا پورا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے کوئی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کی منکرات اور معصیتوں اور نافرمانیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کی مرادوں کو پورا فرما دے, آسانی کے ساتھ پورا فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.